عشق کو حاجت بیان نہیں۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، عشق کو حاجت بیان نہیں۔ گو میرا
میرے غم کی جو تر
فرمایا کہ اتباع سنت کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ عمل سنت کے تابع ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا ذوق، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات سب سنت کے تابع ہو جائیں، یہی درجہ کامل ہے اور عاشقانہ ہے. ارشاد فرمایا کہ اتباع سنت کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ عمل سنت کے تابع ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا ذوق، ہمارے نظریات، ہمارے خیالات سب سنت کے تابع ہو جائیں، یہی درجہ کامل ہے اور عاشقانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک. اے اللہ، جبکہ اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی ہوں تو آپ میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کیجئے. یعنی جب اہل دنیا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کی کاروں سے، ان کے بنگلوں سے، اور ان کی بیویوں سے، اور ان کی اولاد سے، اور ان کے مال و دولت سے، اس میں پوری دنیا داخل ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں جو نعمت بھی ہے، جب دنیا والوں کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو آپ میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈی کیجیے. معلوم ہوا کہ عبادت کا وہ درجہ مطلوب ہے جب عبادت آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. سبحان اللہ. لہذا ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت وغیرہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو رہی تو ہماری عبادت ابھی ناقص ہے، ابھی وہ معیاری عبادت ہمیں نصیب نہیں ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، یہ معیاری عبادت تو آپ کو عطا تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر امت کو سکھلا دیا کہ اللہ سے ایسی عبادت مانگو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. اگر آپ نہ مانگتے تو ہم کیسے سیکھتے؟ عبادت کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے؟ جب احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور احسان ایسی عبادت کو کہتے ہیں جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور جب غلام کو یہ معلوم ہو جائے کہ آقا ہم کو دیکھ رہا ہے تو کام سنوار سنوار کر کرتا ہے. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کر ہماری عبادت میں حسن پیدا فرما دیا، کیونکہ جب یہ استحضار ہوگا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو عبادت سنوار کر کریں گے اور اسی طرح عبادت حسین ہو جائے گی. اس احسانی کیفیت کے پیدا کرنے میں اہل اللہ کی صحبت بہت مؤثر ہے. کانپور میں میں اپنے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا تو میرے حضرت نے بعد نماز مغرب دعا میں یہ شعر پڑھا، کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی، کیا میری فریاد خالی جائے گی. یہ شعر سن کر جو یقین میرے اندر پیدا ہوا وہ ایک لاکھ کتابوں کے مطالعے سے نہیں ہو سکتا تھا. جس کو اتنا یقین نہ ہو کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے وہ کیسے یہ دعا مانگ سکتا ہے. اسی طرح میں نے تہجد کے بعد حضرت کو اکثر دیکھا کہ ہر دو رکعت کے بعد دوسرا سلام بھی پوری طرح گویا نہ پھیرتے تھے کہ حضرت ایسے سجدے میں گرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ بے چین ہو کر ماں باپ سے لپٹ جائے اور پھر دیر تک سجدے میں روتے تھے کہ آواز گریا دور تک پہنچتی تھی، پھر آنسو پوچھتے ہوئے اٹھتے اور دوسری رکعت کی نیت باندھ لیتے۔ اللہ کا ایسا عاشق روئے زمین پر میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا تھا، نہ امید ہے کہ آئندہ کوئی ایسا مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کا اور سنتوں کا شوق اور ذوق نصیب فرما دے، ہماری طبیعت بنا دے، ہمارا حال بنا دے۔ ارشاد فرمایا کہ جب گھر ویران ہوتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور گھر کا مالک جب گھر میں آ جاتا ہے تو گھر میں رونق اور چہل پہل بتاتی ہے کہ گھر اب خالی نہیں ہے۔ وہی لوگ جو حقیر سمجھ رہے تھے ان کو گنجائش انکار نہیں رہتی۔ اسی طرح جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو مخالف بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دل اب محروم نہیں ہے اور اس کا رابطہ اب اللہ تعالیٰ سے قائم ہو چکا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روح تو عرشی ہے، اس لیے روح تو فرش کی لذتوں سے گریزاں اور عرش کی لذتوں سے محظوظ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کو جن ملازمین پر حکومت کرنی ہے یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور نفس، یہ سب فرشی اور خاکی ہیں۔ اس لیے عرشی کا پہلا قدم تو عرش کی طرف ہے اور فرشی کا پہلا قدم فرش کی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعضاء فرش کی لذتوں کی طرف مائل اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ روح عرش کی طرف جانا چاہتی ہے، لہذا کہتی ہے کہ اس صورت کو نہ دیکھو، مگر آنکھیں خاکی حسن سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے روح کو اپنے محکومین پر حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی علاج ہے کہ روح کا عرش والے سے قوی رابطہ اور تعلق ہو جائے، پھر حق تعالیٰ کے تعلق کے فیضان سے تمام اعضاء روح کے تابع اور مطیع ہو جاتے ہیں، بلکہ پھر یہ فرشی بھی ذکر کے غلبہ نور سے عرشی ہو جاتے ہیں، یعنی کثرت ذکر و عبادت اور مجاہدات کا نور غالب ہو جاتا ہے۔ حکم تو تغلیبی ہوتا ہے، جب فرشی اعضاء پر نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی عرشی ہو جاتے ہیں اور فرش کی لذتوں سے سیر چشم ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ سناتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ روح تو عرشی ہے، اس لیے روح تو فرش کی لذتوں سے گریزاں اور عرش کی لذتوں سے محظوظ ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کو جن ملازمین پر حکومت کرنی ہے یعنی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں اور نفس، یہ سب فرشی خاکی ہیں۔ اس لیے عرشی کا پہلا قدم تو عرش کی طرف ہے اور فرشی کا پہلا قدم فرش کی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعضاء یعنی روح تو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، دین پر چلنا چاہتی ہے، اللہ کی یاد چاہتی ہے، اور یہ مٹی کے جو اعضاء ہیں یہ مٹی کی طرف کشش کرتے ہیں، مٹی کی چیزوں کی طرف کشش کرتے ہیں، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ہر جنس اپنی جنس کی طرف کشش کرتی ہے، مٹی مٹی کی طرف اور روح عرش کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اعضاء فرش کی لذتوں کی طرف مائل اور متاثر ہو جاتے ہیں، روح عرش کی طرف جانا چاہتی ہے، لہذا کہتی ہے کہ اس صورت کو نہ دیکھو، مگر آنکھیں خاکی حسن سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے روح کو اپنے محکومین پر حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اعضاء کو گناہ سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ایک ہی علاج ہے کہ روح کا عرش والے سے قوی رابطہ و تعلق ہو جائے، پھر حق تعالیٰ کے تعلق کے فیضان سے تمام اعضاء روح کے تابع اور مطیع ہو جاتے ہیں، بلکہ پھر یہ فرشی بھی ذکر کے غلبہ نور سے عرشی ہو جاتے ہیں، یعنی جو مٹی کے اس کے اعضاء ہیں یہ بھی فرشی ہو جاتے ہیں، غلبہ نور ان پر ہو جاتا ہے، یعنی کثرت ذکر و عبادت اور مجاہدات کا نور غالب ہو جاتا ہے۔ حکم تو تغلیبی ہے، تغلیبی ہوتا ہے، جب فرشی اعضاء پر نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی عرشی ہو جاتے ہیں اور فرش کی لذتوں سے سیر چشم یعنی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حسین صورتیں اللہ کے راستے میں منقش حجاب ہیں، ارشاد فرمایا کہ حسین صورتیں اللہ کے راستے میں منقش نقش و نگار والے حجاب ہیں، پردے ہیں۔ اگر کسی کے محبوب کے سامنے نقشی پردہ پڑا ہوا ہو تو کیا عاشق اس پردے کو چاک نہ کرے گا یا یا پردے ہی سے چپک جائے گا. وہ کہے گا کہ ایسے ایسے ہزاروں پردوں کی میرے محبوب کے سامنے کیا حقیقت ہے. دنیا کی محبت تو خوب سمجھ میں آ جاتی ہے, اسی سے اللہ کی محبت کو سمجھو کہ حق تعالی شانہ کے جمال کے سامنے ان صورتوں کے حجاب کی کیا حقیقت ہے. ان کو چاک کر دو, ان سے سر سے نظر کرو, حق تعالی سے واصل ہو جاؤ گے یعنی مل جاؤ گے. اگر حجاب کے نقش و نگار ہی پر فدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ ملیں گے. اس حجاب کے پیچھے وہ محبوب حقیقی ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ حسین صورتیں اللہ کے راستے میں منقش حجاب ہیں. اگر کسی کے محبوب کے سامنے نقشیں پردہ پڑا ہوا ہو تو کیا عاشق اس پردے کو چاک نہ کرے گا یا پردے ہی سے چپک جائے گا؟ وہ کہے گا کہ ایسے ایسے ہزاروں پردوں کی میرے محبوب کے سامنے کیا حقیقت ہے. دنیا کی محبت تو خوب سمجھ میں آ جاتی ہے, اسی سے اللہ کی محبت کو سمجھو کہ حق تعالی شانہ کے جمال کے سامنے ان صورتوں کے حجاب کی کیا حقیقت ہے. ان کو چاک کر دو, ان سے سر سے نظر کرو, حق تعالی سے واصل ہو جاؤ گے. اگر حجاب کے نقش نگار ہی پر فدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ ملیں گے. اس حجاب کے پیچھے وہ محبوب حقیقی ہے. اللہ. ارشاد فرمایا کہ میرا ہی ایک مرید غیر معتدل ہو گیا. جب سوتا تھا تو ٹوپی پہن کے سوتا تھا, اسے تقویٰ اور تصوف کا حیضہ ہو گیا تھا. شیخ تو ٹوپی اتار کے سوئے اور مرید ٹوپی پہن کے سو رہا ہے, کیا ٹوپی پہن کے سونا بھی کوئی عبادت ہے؟ آپ سمجھ لو کہ اگر مقتدی کا مصلی امام کے مصلی سے آگے ہو جائے, امام کے مصلی سے آگے ہو جائے تو کیا نماز ہوگی؟ جو اپنے شیخ کے مشوروں سے آگے بڑھے گا اس کا یہی حال ہوگا کہ اعتدال نہیں رہے گا. اب وہی مرید صاحب آج کل آئے ہوئے ہیں ٹوپی والے, ان کے ابا نے بتایا کہ ابھی حافظ ہوا ہے, ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی ہے, ٹوپی پہن کے سوتا ہے. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں ٹوپی اتار کے سوتا ہوں, تم کوئی کپڑا باندھ لو اگر ٹھنڈک لگتی ہے, مگر آج سے ٹوپی پہن کے مت سونا. اور یہ بھی اس کے ابا سے معلوم ہوا کہ اگر ذرا بھی کہیں بجلی چلی گئی, اسراف فضول خرچی ہو گئی تو اب توبہ کی اتنی اتنی رکعتیں پڑے جا رہا ہے اور رو رہا ہے. بھائی ہر چیز کی ایک حد ہے, اتنا زیادہ رونا بھی کہ جس سے دماغ معتدل نہ رہے اور آدمی بیمار ہو جائے, اتنا رونا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ کو اتنا ہی رونا پسند ہے کہ جس سے صحت بھی ٹھیک رہے. ایک قطرہ آنسو قبول ہو جائے تو بھی کافی ہے, اور رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنانا بھی کافی ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي روایت فانا منه بریء هو للذي عمله رواه مسلم. ترجمہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شرکاء کے شرک سے بیزار ہوں, یعنی جس طرح اور شرکاء شرکت پر راضی ہیں اس طرح میں راضی نہیں, بلکہ میں شرکت سے بیزار ہوں. جو شخص کوئی عبادت کرے جس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کرے, میں اس کو اور اس کے شرک کو دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں. وہ شخص یا اس کا عمل اسی شخص کے لیے ہے جس کے لیے اس نے عمل کیا. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اس کا یہی ہے کہ ریا کی آمیزش یعنی دکھلاوے کی آمیزش اعمال کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے, لیکن علماء نے کہا ہے کہ جس ریا میں ثواب کی مطلق نیت نہ ہو یا ریا کا قصد غالب ہو اس وقت ثواب بالکل ضائع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عنوان ریا سے منع کرنے کے لیے بطور تخفیف استعمال کیا گیا ہو تاکہ بندہ طاعات میں ریا سے احتیاط کرنے میں خوف زدہ رہے. واللہ اعلم بالصواب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں: دانا پیر مسجد میں داخل کرنا، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھنا مثلا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور اعتکاف کی نیت کرنا کہ یا اللہ جتنی دیر مسجد میں ہوں اتنی دیر اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. پانچ سنتیں ہو گئیں: دانا پیر مسجد میں داخل کرنا، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھنا مثلا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور پانچ نمبر اعتکاف کی نیت کرنا. مسجد سے باہر آنے کی بھی سنتیں ہیں: بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھنا اللہم انی اسألک من فضلک، ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. علماء نے فرمایا ہے کہ خواتین جو گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ بھی اپنے مصلے پر اسی طرح سے نیت کر کے دعائیں کر سکتی ہیں، یہ سنتوں کو اختیار کر سکتی ہیں کہ جب جائے نماز بچھائیں تو دانا پیر اس پر رکھیں، ایسی نیتوں کا انشاءاللہ ثواب ان کو بھی مل جائے گا. دانا پیر رکھیں اور یہ دعائیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی یہ ثواب مل جانے کی امید ہے. اسی طرح مصلے سے جب واپس اٹھنا ہو جائے نماز سے تو بایاں پیر باہر رکھیں اور اس طرح کی یہ دعائیں پڑھ لیں. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر کے بعض سرایا اسی سن میں ہوئے مگر تاریخ متمیز نہ ہونے سے میں نے سب کو تمام خیبر کے ذیل میں ذکر کر دیا ہے. اسی سن میں ذی قعدہ کے مہینے میں عمرۃ القضاء واقع ہوا. صلح حدیبیہ میں جو شب ٹھہری تھی اسی کے موافق حدیبیہ کے ایک سال بعد ذی قعدہ میں آپ واسطے عمرۃ القضاء کے مکہ مکرمہ کو ما اصحاب تشریف لے گئے اور آپ نے حکم فرمایا کہ سفر حدیبیہ میں جو ساتھ تھے وہ ضرور چلیں. مکہ پہنچ کر عمرہ کیا اور وہاں حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور تیسرے دن حسب شرط مدینہ کو روانہ ہوئے، اور اسی روانگی کے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی آپ کے پیچھے پکارتی ہوئی ہولی. آپ نے اس کی خالہ کو جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی سپرد کر دیا، جیسا حدیثوں میں وارد ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين. اللهم كل خير لكل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.